لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين. صدق الله. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. یہاں اور ناموں کو چھوڑ کر اللہ تعالی نے خود رب کا لفظ استعمال فرمایا, اور رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ذات جس نے تمہیں پالا ہے, اور پالنے کی وجہ سے محبت ہو ہی جاتی ہے. اگر آپ ایک جانور بھی پالیں تو محبت ہو جائے گی آپ کو. یہاں تک کہ جو لوگ کتا پالتے ہیں اس کتے سے محبت ہو جاتی ہے, بلی سے محبت ہو جاتی ہے. تو انسان تو انسان ہے, اس کو تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اشرف بنایا ہے مخلوقات میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی, تمہارے رب نے جس نے تمہیں پالا ہے اور پالنے کی وجہ سے اس رب کو تم سے محبت ہے. رب میں یہ سارے مفہوم داخل ہو گئے کہ اللہ تمہارے پالنے والے ہیں, پالنے کی وجہ سے ان کو تم سے محبت ہے, اسی محبت کی وجہ سے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو استجب لکم, میں قبول کروں گا. میرے دوستو سچ بتائیے, اگر اللہ کو ہماری دعائیں نہ سننی ہوتی تو یہ الفاظ کیوں نہ نازل فرماتے؟ اگر ہماری دعاؤں کو رد ہی کرنا ہوتا تو یہ الفاظ کیوں نہ نازل فرماتے قرآن کریم میں کہ تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ مجھے پکارو, مجھ سے دعا کرو, میں قبول کروں گا. اور آگے فرمایا کہ جہنم میں ذلت سے داخل ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے روح گردانی کرتے ہیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. اور عبادت میں ایک چیز دعا بھی ہے, بلکہ دعا کو تو فرمایا ان الدعاء مخ العبادہ, دعا تو عبادت کا مغز ہے, نچوڑ ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا نچوڑ ہے, مغز ہے عبادت کا. فرمایا جو اس سے روح گردانی کرے وہ تو جہنم ہی ہے اس کے آگے. اور ایک جگہ فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے, اپنی امت کے لوگوں سے یہ بات کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے دعائیں نہ کرو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. دعائیں مانگنے سے آدمی اللہ کی نظروں میں رہتا ہے. اللہ خود فرما رہے واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا. اے نبی آپ صبر کرتے رہیے ان تکالیف پر جو مشرکین آپ کو دیتے ہیں, آپ کو ذرہ برابر ان تکالیف کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہماری نظروں میں ہیں. فإنک بأعیننا, آپ کے لیے انعام کم ہے کہ آپ ہماری نظروں میں ہیں. بس یہ تکلیفیں تو کچھ بھی نہیں ہیں, اس انعام کے سامنے یہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں, آپ ہماری نظروں میں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر. وہ کشتی جب چل رہی تھی طوفان نوح میں, جو لوگ بچ گئے ایمان والے اس کشتی میں سوار ہو گئے, اللہ فرماتے ہیں وہ کشتی ہماری نظروں میں تھی. تجری بأعیننا, وہ چل رہی تھی ہماری نظروں میں تھی وہ کشتی. ایسے ہی دعا مانگنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں رہتا ہے. اور یہ انعام کم نہیں ہے. اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں از دعا نبوت مراد عاشقاں, عاشقوں کی مراد دعا کرنے سے سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتی. جو سخن گفتن بہاں شیریں دہاں, سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ دیر باتیں ہو جائیں گی, اپنے محبوب سے کچھ دیر باتیں ہو جائیں گی. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ دو جملے بڑے عجیب فرماتے تھے. فرمایا کہ مانگنے والا محروم نہیں رہتا, ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے. مانگنے والا محروم نہیں رہتا, مانگتا رہے اللہ سے وہ محروم نہیں رہے گا, بالآخر کبھی نہ کبھی اس کا کام بن ہی جائے گا. تو فرمایا فرماتے تھے مانگنے والا محروم نہیں رہتا, ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے عظیم الفاظ ہیں. اہل جہنم کے بارے میں فرمایا انہ کان فی آلہ مسرورا, جہنم میں آج اس شخص کو ڈالا جا رہا ہے, یہ اپنے گھر والوں میں بڑا بے فکر اور خوش و خرم رہتا تھا, اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ اللہ کے احکامات کو بھی پورا کرنا ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے بھی ہیں ان پر بھی چلنا ہے. یہ اپنے گھر والوں میں مست تھا, مگن تھا. انہ کان فی آلہ مسرورا, اور اہل جنت کے بارے میں کیا فرمایا, یہی الفاظ. تو وہ اہل جنت کیا کہیں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد, انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین, ہم اس سے پہلے یعنی یہاں آنے سے پہلے یعنی دنیا میں اپنے گھر والوں کے درمیان جب رہتے تھے تو ڈرتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ, ایک ڈر ایک خوف ہمارے اوپر سوار رہتا تھا. انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرما دیا, اس ڈرنے کی وجہ سے اللہ نے احسان فرما دیا, جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لیا. تو اہل جہنم کے بارے میں فرمایا انہ کانا فی آلی مسرورا, اور اہل جنت خود اپنے بارے میں فرمائیں گے انا کنا قبل فی آلینا مشفقین, وہ اپنے گھر والوں میں خوش و خرم مست بالکل مگن رہتا تھا, اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں, اور یہ اپنے گھر والوں میں ڈرتے رہتے تھے, رہتے تھے گھر میں, ان سے حقوق بھی ادا کرتے تھے, مگر ایک ڈر سوار رہتا تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے, مانگنے والا محروم نہیں رہتا. اس پر ایک حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا. ایک بزرگ دعا کرتے تھے تہجد کے وقت, اٹھتے اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہی آتی تھی کہ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں, چاہے ذلت کے ساتھ ہماری دربار سے نکل جاؤ یا آہوزاری کے ساتھ, اسی آہوزاری کے ساتھ مانگتے رہو, مگر دعا کوئی قبول نہیں. دوسری دفعہ تہجد, تیسری دفعہ, ہر دفعہ ہی ہے آواز کہ چاہو تو ذلت اور خواری کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ ہماری بارگاہ سے, یا آوزاری کے ساتھ مانگتے رہو, دونوں صورتوں میں تمہاری کوئی دعا قبول نہیں. تو ایک دن مرید ساتھ ہوتا تھا, اس نے کہا, مرید نے کہا حضرت آپ یہ کیوں اٹھتے ہیں پھر, کیا فائدہ یہ آواز جو آ رہی ہے, آپ سن بھی رہے, میں بھی سن رہا ہوں کہ ذلت و خواری کے ساتھ یا تو یہاں سے نکل جاؤ یا آوزاری کے ساتھ مانگتے رہو, دونوں صورتوں میں کوئی دعا قبول نہیں. تو آپ اٹھتے کیوں ہیں, فائدہ کیا مانگنے کا؟ فرمایا ارے بھائی یہ تو بتا میں اس کے سوا کس پہ فدا ہوں, یہ بتا دے, لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بتا کہ میں کہاں جاؤں, اس در کو چھوڑ کے میں کہاں جاؤں, کدھر کون سا در دوسرا ہے کوئی پکڑوں, لہذا قبول ہو یا نہ ہو مجھے تو اسی در پہ پڑے رہنا ہے, یہیں سے مانگوں گا چاہے قبول ہو یا نہ ہو. جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو پھر آواز آئی قبول است قبول است گرکھے ہنر نیستر کے جزما پناہ دیگر نیستر, کہ ہاں اب جو دعائیں مانگی وہ سب قبول ہیں, اور اگرچہ کہ تمہارے پاس کوئی ہنر نہیں ہے, کوئی خوبی نہیں ہے, ہنر زمانے خوبی کیا ہے, یعنی تمہارے پاس کوئی خوبی نہیں ہے, مگر پھر بھی اب جو دعائیں مانگی وہ ہمیں قبول ہیں, اس لیے کہ تمہارے یہ الفاظ بہت پسند آ گئے ہیں کہ جزما پناہ دیگر نے سر, کہ ہاں واقعی ہمارے علاوہ کوئی پناہ بھی تو نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی پناہ بھی تو نہیں. اس پر یاد آیا یہاں جو مسجد کے گیٹ پر جو مین گیٹ ہے نا مسجد کا, مسجد کی چار دیواری پر جو گیٹ بنا ہوا ہے اس پر یہ دعا لکھ کے لگائی گئی ہے, اللہم انی اسألک من فضلک. دیکھیں اس کا اس کی اصل سن لیجئے, دو چیزیں ہیں, ایک وہ حصہ جہاں مسجد میں نماز ادا کی جاتی ہے, یہ تو وہ خاص حصہ ہے مسجد کا, جیسے یہ دروازہ ہے یہاں سے آپ نکلیں گے یہ دروازہ ہے جہاں پر نماز, جہاں سے مسجد کی حدود خاص حدود شروع ہوتی ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے, تو وہاں سے جب آپ پاؤں نکالیں تو بایاں پاؤں نکالیں, یہ سنت ہے, اور اس وقت یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک من فضلک, یہ دعا پڑھنی مسنون ہے. اور ایک وہ حصہ ہے جو مسجد کا تو حصہ نہیں ہے, وہاں نماز بھی نہیں پڑھی جاتی لیکن وہ مسجد کی چار دیواری ہے یا گیٹ ہے, تو گیٹ سے جب باہر نکلیں بالکل یعنی مسجد کی جو چار دیواری اور حدود ہیں وہاں سے بھی باہر نکل جائیں, اس وقت کی دعا الگ ہے, اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی, یہ دعا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. لہٰذا یہ وہ وہاں جو لگائی گئی ہے صحیح نہیں ہے, وہ یہاں لگانی چاہیے جو مسجد جہاں سے شروع ہو رہی ہے جہاں مسجد کی نماز کا حصہ شروع ہوتا ہے, اور وہ دعا جو ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک وہ بھی وہیں پڑھنی چاہیے جہاں پر مسجد کی حدود جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے, وہاں پاؤں رکھیں سیدھا اور پھر یہ دعا پڑھیں, گیٹ کی دعا نہیں ہے یہ, یاد رکھیے گا. بعض لوگ گیٹ سے سیدھا پاؤں داخل کرتے ہیں, اچھی بات ہے سیدھا پاؤں ہی داخل کر لینا, اچھی بات ہے بنسبت اس کے کہ الٹا پاؤں داخل کریں گیٹ سے مسجد کا جو مین گیٹ, لیکن اصل جو سنت ہے وہ یہی ہے جہاں مسجد جہاں سے حدود شروع ہو رہی ہیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں آپ سیدھا پاؤں رکھیں اور دعا پڑھیں. تو مسجد کے گیٹ سے یعنی حدود سے بالکل چار دیواری سے نکلنے کی جو دعا ہے وہ الگ ہے, اور جہاں سے مسجد کی جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس کی حدود سے آپ نکلے تو اس کی دعا الگ ہے, اللہم انی اسألک من فضلک, گیٹ سے ہی چار دیواری سے باہر نکلے اس کی دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی, کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی پناہ ہی نہیں ہے, اس پر یہ بات یاد آ گئی, آپ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں تو آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں, اللہم انی اعوذ بک من ابلیس شیطان سے, وہ جنودی اور اس کے لشکروں سے, یعنی اب میں مسجد سے باہر جا رہا ہوں, مسجد کی حد تک تو میں محفوظ تھا بہت سے گناہوں سے بچا ہوا تھا, اب میں باہر جا رہا ہوں لہذا آپ میری حفاظت فرما لیجیے شیطان سے اور اس کے لشکروں سے. تو ان بزرگ کو بھی یہی آواز آئی یا اللہ کہ قبولت گرچہ ہنر میں سر کہ جزما پناہ دیگر میں سر, میں ہمارے علاوہ کوئی پناہ بھی تو نہیں ہے, بالکل صحیح کہا تم نے, لہذا اب ساری دعائیں قبول ہیں. بس ہمارے لیے تو یہی ہے, کوئی تکلیف پہنچائے تو ہم دعا کر دیں اس کے حق میں, کفار کی تکلیف پر بھی دعا ہی کرنا ان کے حق میں بہتر ہے, اگرچہ کہ جائز ہے ان کے خلاف بد دعا کرنا لیکن دعا کرنا زیادہ بہتر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی, ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم, فرعون کے خلاف بد دعا فرمائی کہ اللہ ان کے مالوں کو برباد فرما, ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ تاکہ یہ ایمان نہ لا سکیں, یہاں تک کہ یہ عذاب علیم کو دردناک عذاب کو دیکھ لیں اس وقت تک انہیں ایمان کی توفیق نہ دے. زبردست بد دعا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکیر بھی نہیں آئی کہ موسیٰ یہ کیا کیا تم نے, لہذا یہ دعا کرنا بھی جائز ہے. اور جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, یہ دونوں دعائیں بد دعائیں ہیں, یہ قرآن کریم میں منقول ہے کہ اللہ زمین پر ایک کافر کو بھی آپ زندہ نہ چھوڑیے, سب کو برباد فرما دیجیے. تو میرے دوستو یہ دعا کرنا اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن کیوں کوئی جائے جہنم, بس اس کے لیے بہتر یہی ہے ہمارے لیے ہم جیسوں کے لیے کہ ہم تو دعا ہی کریں کہ اللہ ہدایت عطا کرے. وہ ان کا مقام تھا، وہ انبیاء علیہ السلام تھے. لہذا دعا بہترین ہتھیار ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا ایسی چیز ہے جو مصیبت، پریشانی، بیماری، تکلیف نازل ہو چکی ہو اس میں بھی مفید ہے، اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی اس میں بھی مفید ہے. دونوں طرح سے مفید ہے. لہذا بھائی ہم تو دعا کا دامن پکڑیں، دعا کا سہارا پکڑیں. ہمارا رمضان گزر گیا، اب ہمارے پاس یہی دعا کا ہتھیار ہے، دعا کا سہارا ہے کہ اللہ جیسا ہمارا رمضان گزرا ہمارا غیر رمضان بھی ویسے ہی گزرا دیجیے. جیسے ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، خاص طور پہ فجر کا اہتمام کیا، اور خاص طور پہ ہم تہجد میں اٹھتے رہے، ایسے ہی آپ ہمیں، آپ کی قدرت تو وہی ہے، رمضان تو نہیں رہا لیکن آپ کی قدرت تو باقی ہے، آپ کی عظمت تو باقی ہے، آپ کی توفیق تو باقی ہے. تو بس ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ کہ یہ اللہ جیسا ہمارا رمضان گزرا، ہم نے جیسے نمازوں کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، تو اب روزے تو ہم نہیں رکھیں گے لیکن روزے کا مقصود تو تقویٰ ہے، وہ ہمیں عطا فرما دیجیے. رمضان غیر رمضان ہو یا رمضان ہو، نمازیں تو اس وقت بھی فرض تھیں، اب بھی فرض ہیں، تو جیسے ہم نے اس وقت اہتمام کیا اب نمازوں کا اہتمام نصیب فرما دیجیے. اور بھائی جو اللہ شیطان کی سننے والا ہو، اللہ نے شیطان کی بھی سنی. کوئی کہے کیسے سنی، میں کہتا ہوں قرآن میں شیطان نے اللہ تعالی کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے کیا فرمایا، اخرج منہا فإنک رجیم، جنت سے تو نکل جا، جنت سے نکل جا. یہ تو جنت تو مہمان خانہ ہے اللہ کا، یہاں نافرمان تھوڑی رہ سکتا ہے، یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے. تو اس نے، یعنی جبکہ اللہ اس پر غضبناک تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس نے اور اللہ کو اس پر غصہ بھی تھا، پھر بھی اس نے ایک دعا کر لی، رب انصرنی الی یوم یبعثون. یہ دعا ہے جو اس کی قرآن کریم میں منقول ہے کہ اے میرے رب لگا دیا اس نے رب. یہ رب کا لفظ بڑا عجیب ہے، اس سے اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے کیونکہ رب کے معنی پالنے والے کے ہیں. تو شیطان نے رب لگا دیا کہ اے اللہ میرے بھی تو رب آپ ہی ہیں، آپ کو پالنے کی وجہ سے جو مجھ سے محبت ہے میں اس کا واسطہ دے رہا ہوں کہ مجھے ابھی سزا نہ دیجیے، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے. قال فإنک من المنظرین، یہ دعا اس کی قبول ہو گئی. اگلا ہی جملہ یہ ہے، قال فإنک من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دی. تو شیطان کی سنی گئی یا نہیں سنی گئی؟ اور مہلت بھی کس لیے لی تھی اس نے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے آ کے گمراہ کروں گا، اس لیے مہلت چاہیے. اللہ نے کہا جا لے. بغاوت کے اوپر وہ مہلت مانگ رہا ہے، نافرمانی اس نے کر رکھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے اس پر بھی وہ دعا کر رہا ہے، وہ بھی قبول ہو رہی ہے. کیا بتائیے تو صحیح. ہم اصل میں مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے تبلیغ کے اکابر میں تھے، مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے، فرمایا کہ ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، ربنا آتینا، بس پڑھ لیا، جیسے گھڑی کو چابی دے دی اور چل رہی ہے، وہ کوئی کیسٹ لگا دی وہ چل رہی ہے. فرمایا ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ پڑھنا الگ چیز ہے، پڑھنے میں صرف دعا یہ زبان چل رہی ہے، اور مانگنے میں دل زبان کے ساتھ شامل ہو، یہ مانگنا ہے. دل بھی شامل ہو زبان کے ساتھ، دل بھی زبان کا ساتھ دے رہا ہو، یہ مانگنا ہے، اس کو مانگنا کہتے ہیں. فرمایا ہم پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ اگر مانگنا ہوتا تو ضرور سنی جاتی ہے ہماری. وہ اللہ جو شیطان کی سن رہے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شاگرد نے بتایا کہ وہ وہاں پر کیا کہتے ہیں، افغانستان میں کسی نے وہ سور کا جو باڑا تھا اس کو آگ لگا دی. وہ سور جل رہے ہیں، جل رہے ہیں، جل رہے ہیں. وہ کچھ سور بچ کر چونکہ باڑھ لگی ہوئی تھی آگے راستہ نہیں تھا ان کے نکلنے کا, فضا میں بالکل گوشت کے بھننے کی تھی خوشبو آ رہی ہے, بو آ رہی تھی. تو کچھ سور آگے آ کر وہ جو بچ کر نکلے اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کر رہے تھے, اس کو عجیب عجیب وہ آواز نکال رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. شدید تیز دھوپ نکلی ہوئی اور تھوڑی دیر میں جو ان کو فریاد کرتے ہوئے گزری تھی ان سوروں کو, کالے سیاہ بادل آئے, بارش برسی, ساری آگ بجھ گئی. جو یہ سور فریاد کر رہے تھے یہ اللہ نے ان کو بچا لیا. نجس جانور ہے, ناپاک جانور ہے, اس کی دعا بھی اللہ نے سنی. یا اللہ, حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشرک کے ساتھ سفر میں تھے. سفر تو سفر ہوتا ہے, اس میں مشرک بھی کوئی ساتھ تھا. کھانا کچھ نہیں تھا, حضرت نے دعا فرمائی تو اللہ تعالی نے آسمان سے کھانا نازل فرما دیا. وہ کھانا معمولی درجے کا تھا, بہرحال دونوں نے کھایا. اگلے وقت میں اس کافر نے دعا کی اور اس نے جو دعا کی اس کے بعد جو کھانا اترا ہے وہ اس سے اچھا اترا, جو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اترا تھا اس سے اچھا نازل ہوا. انہوں نے کہا واہ بھائی, تمہارے لیے تو بڑا عمدہ کھانا اترا ہے. اس نے کہا کہ نہیں, کھانا تو ہم بعد میں کھائیں گے, پہلے آپ ہاتھ لائیے, میں اسلام لانا چاہتا ہوں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہا پہلے یہ بتاؤ کس وجہ سے؟ لگا میں نے یہ دعا کی تھی کہ اگر بایزید بستامی سچا ہے اور آپ سچے ہیں تو میرے لیے بایزید بستامی سے بھی اچھا کھانا اتار دیجیے. اگر آپ کا دین سچا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا, لہذا آپ بھی سچے, آپ کا رب بھی سچا, لائیے میں ایمان لانا چاہتا ہوں. تو کافر کی بھی دعا اللہ سننے والے ہیں اور سور کی بھی دعا اللہ سننے والے ہیں, شیطان کی دعا بھی اللہ سن کر قبول کرنے والے ہیں. تو ہماری کیوں, اور ہمیں حکم بھی دے رہے ہیں کہ تم دعا تو کرو, مجھ سے پکارو, اور وقال ربکم ادعونی استجب لکم, دعا کرو مجھ سے, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور بھائی یہ جو ہے نا, حدیث میں فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, بے شک رمضان نہیں رہا, وہ دن نہیں رہے, وہ راتیں نہیں رہیں جو رمضان کے ہوتے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حدیث جو میں اب پڑھنے والا ہوں یہ غیر رمضان کے بارے میں, رمضان کے بارے میں نہیں. ان اللہ یبسط یدہ فی النہار لیتوب مسیء اللیل ویبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار حتی تطلع الشمس من مغربها, مشکات شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز دن میں اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کو جس نے گناہ کیا ہو وہ توبہ کر دے, اور ہر رات کو اپنے رحمت کے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں جس نے گناہ کیا ہو وہ توبہ کر لے. یہ ہوتا رہے گا, ایسے ہی ہوتا رہے گا, چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. رمضان میں قبولیت کی امید زیادہ ہو جاتی ہے, بس اتنا ہے, لیکن یہ نہیں کہ قبولیت ہوتی ہی نہیں, کہ اللہ دوسری راتوں میں مغفرت فرمائیں گے ہی نہیں اور دنوں میں اللہ معافی نہیں فرمائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. یہ حدیث دیکھ لیجیے, تو فرمایا یہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے, یعنی قیامت کا دن آ جائے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے, یعنی سورج مغرب سے طلوع ہو جائے, اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, لیکن اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. لہذا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے, بس اب ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ جیسا رمضان گزرا, جس طرح بھی گزرا, عام دنوں سے تو اچھا ہی تھا, عام دنوں سے تو زیادہ ہی ہم نے اہتمام کیا تلاوت کا اور تسبیحات کا اور نمازوں کا, اے اللہ اس کے اثرات 11 مہینوں پر ڈال دیجئے اور ایسا گزروا دیجئے, تقویٰ کے ساتھ ہو, نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ہو, ذکر و تلاوت کے ساتھ ہو. بس اب یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محمد یاسین صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, ان کی نماز جنازہ ابھی نماز کے بعد ہوگی انشاءاللہ. دعا فرما لیں اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرما دیں. اے اللہ محمد یاسین صاحب کی بے حساب مغفرت فرما دیں.
تمام آخرت کی منازل کو ان کے لیے آسان فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو قبر کی حشر کی آخرت کی تیاری نصیب فرما دیجیے. ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق نصیب فرما دیجیے. ان کے لواحقین کو گھر والوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو بھی نیک اعمال کے لیے شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجیے. روحانی شفا بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیے. جسمانی شفا بھی ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. برحمتک یا ارحم الراحمین.